نسلم على رسوله الكريم أما بعد،
آج سورہ توبہ، سورہ یونس اور سورہ ہود کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے. کئی واقعات ہیں جو بیان کرنے کے قابل ہیں، لیکن کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اگر بیان کیا جائے تو پھر بہت زیادہ وقت ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں کوئی ایک بات عرض کر دوں جو جس میں ہمارے لیے بہت سے فوائد ہوں. اس سورت میں اللہ رب العزت نے مسجد ضرار کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ بنائی تھی منافقین تھے اور مقصد شر پھیلانا تھا. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع کر دی اور پھر اس مسجد کو بالکل ختم کر دیا، جلا دیا. قبا میں یہ مسجد واقع تھی، مسجد قبا کے قریب. اسی طرح ایک واقعہ میں غزوہ تبوک کا بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کسی غزوے کے لیے نکلتے تھے مدینہ منورہ سے، تو جس طرف آپ نے جانا ہوتا تھا عام طور پر مدینے سے نکلتے ہوئے دوسری سمت سے نکلتے تھے تاکہ جو منافقین ہیں وہ مخبری نہ کریں، انہیں یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ کس طرف آپ جا رہے ہیں. تو جانا آپ نے کہیں اور ہوتا تھا، نکلتے آپ کسی اور رخ سے تھے تاکہ دوسرے آدمی یہ سمجھیں کہ شاید کہیں اور جا رہے ہیں. یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی. تو یقیناً اس موقع پر اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ فریق مخالف جو چاہے سمجھتا رہے اور ہمارا جو ارادہ ہے ہم اس کے مطابق کام کریں. لیکن غزوہ تبوک ایسا غزوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا علی الاعلان فرما دیا تھا اور تمام لوگوں سے تیاری کے لیے کہہ دیا تھا، اور اعلان عام تھا جس میں تمام لوگوں کی شرکت بھی ضروری تھی. موقع ایسا تھا کہ سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، کھجوریں پک رہی تھیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اہل عرب کا سارا مدار ہی کھجوروں پر ہے اس زمانے میں خاص طور پر. تو فصلیں بالکل تیار تھیں، گرمی انتہا درجے کی سخت تھی، اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے اور نکلنا ہے. اور لوگ ماشاءاللہ بے انتہا تھے، تقریباً 10,000 سے زیادہ افراد اس غزوے میں تھے موجود ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو تقریباً 30,000 کا مجمع تھا جو آپ کے ساتھ روانہ ہوا. اس لیے اس میں کوئی فہرست بھی ایسی نہیں بنائی گئی کہ کون جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا. اس لیے بہت سے لوگ یہ سوچ کر رہ گئے کہ نام تو لکھے نہیں جا رہے، اس لیے اگر نہیں جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بعض منافقین تو جان بوجھ کر نہیں گئے، لیکن بعض مخلصین بھی ایسے تھے کہ جو رہ گئے. غالباً 10 صحابہ کرام تھے مخلصین، ان میں پھر 3 خاص تھے. ان کا ارادہ جانے کا تھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ جاؤں گا، اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسانی اور سہولتیں بھی دی ہوئی تھی. زندگی میں کبھی میرے پاس 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس وقت 2 سواریاں میرے پاس موجود تھیں. لیکن بس یہی سوچ کر کہ چونکہ سواری موجود ہے مجھے کہیں سے انتظام نہیں کرنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا، بس اسی اس میں لگے رہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل گئے، اور یہ حسرت کرتے رہ گئے کہ میں کیوں نہیں نکلا. لیکن دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنی سواری پر سوار ہوں گا اور کہیں راستے میں انشاءاللہ جا کر مل لوں گا. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ چلتا رہا، یہاں تک کہ خبر یہ ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں غزوے سے. اب انہیں فکر ہوئی اور یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں جہاں کہیں بھی میں نظر ڈالتا تھا تو یا تو صرف معذور لوگ تھے جو جا نہیں سکتے تھے وہ رہ گئے تھے، یا پکے ٹھکے جو منافقین تھے وہ باقی رہ گئے تھے، ورنہ تمام کے تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. تو اپنے اوپر بڑا افسوس بھی کرتے رہے، لیکن بہرحال وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر جب آپ کرتے تھے تو عام طور پر جمعرات کے دن سفر کرتے تھے، چاہے جہاد پر روانہ ہو رہے ہوں یا کوئی اور سفر، لیکن آپ کو یہ پسند تھا کہ جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلیں. اور اسی طریقے سے واپسی میں آپ کا معمول یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت چاشت کا وقت ہوتا تھا، اور اگر رات کو پہنچ بھی سکتے تھے تب بھی آپ مدینے سے باہر قیام فرما لیا کرتے تھے، اور صبح جب چاشت کا وقت ہو جاتا تھا تب مدینے میں داخل ہوتے تھے. دیکھیے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہمارا حکمتوں سے بھرپور ہے، حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے میں اجر و ثواب ضرور. تو رات کو جب آپ باہر قیام فرما لیا کرتے تھے کسی ذریعے سے مدینہ منورہ اطلاع بھجوا دیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت انشاءاللہ ہم مدینے میں داخل ہوں گے، تاکہ اچانک ایک دم جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ طریقہ آپ کا نہیں تھا، بلکہ اطلاع کر کے پھر آپ آتے تھے، چاہے اپنے گھر ہی آ رہے ہوں لیکن ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسی حالت ہو کہ آنے والے کو وہ حالت پسندیدہ نہ ہو، اس لیے پہلے سے اس کی اطلاع کر دی تاکہ آنے والے کا استقبال بھی صحیح طریقے سے ہو جائے، اگرچہ یہ آپ کا مقصد نہیں تھا لیکن یہ کہ کم از کم دوسرا جو ہے وہ ان کو اس حال میں نہ دیکھے کہ جس سے کراہیت محسوس ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت مدینے میں داخل ہوئے. اور پھر آپ کی ایک اور عادت یہ تھی کہ سیدھے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے، سب سے پہلے آ کے مسجد میں تشریف لاتے تھے، دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. جو لوگ مدینہ اہل مدینہ آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے تو مل لیا کرتے تھے آپ، ان کے لیے دعا بھی فرما دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور پھر اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے ملاقات کے لیے. تو یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ مسجد میں تشریف لائے، دو رکعت نماز پڑھی، اور جو منافقین تھے وہ آتے رہے، قسمیں کھاتے رہے، آپ ان کا عذر قبول کرتے رہے، ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کرتے رہے اور ظاہری حال کو قبول کرتے رہے کہ بھائی باطن اللہ کے حوالے اور ظاہر میں تم قسم کھا رہے ہو، ٹھیک ہے تمہیں کوئی عذر ہوگا نہیں جا سکے. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی کوئی جھوٹا عذر گھڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، ہمارے لیے تو استغفار کافی ہو جائے گا، لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا اور میں نے سوچا کہ کوئی اور ذات ہوتی تو شاید میں ایسا کر لیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں اور آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہے، اللہ رب العزت جب آپ کو اطلاع کر دیں گے تو یہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ میں نے جھوٹ بولا. اس لیے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اور لوگ عذر بیان کر رہے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو رخصت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں بھی اسی طریقے سے جب ملاقات کے لیے آگے بڑھا تو جیسے کوئی ناراض شخص مسکراتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم تو تھا لیکن ناراضگی والا تھا. اور یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے غزوے میں تو سارے راستے آپ نے پوچھا بھی نہیں، لیکن جب قریب پہنچ گئے تو پوچھا کہ بھائی کعب کہاں ہیں، نظر نہیں آتے. تو ایک شخص نے کہا کہ اس کو مال و دولت نے روک دیا غزوے سے اور جہاد سے. تو ایک اور صحابی نے کہا کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، ہم ان میں خیر کے سوا کچھ اور نہیں دیکھتے. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ دوسرے کے لیے دل میں کسی کی نفرت پیدا نہ ہو. تو دوسرے صحابی نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی کہ ہم تو اس کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتے. تو فرماتے ہیں کہ بہرحال میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نہ تو اسلام سے بدزن ہوں اور نہ ہی میں نے کسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے جہاد میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو کہا، پھر انہوں نے سچ بات کہی کہ میرے پاس جتنی کشادگی اس زمانے میں ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور سواریاں بھی میرے پاس اس وقت دو تھیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بس میں آج اور کل میں رہ گیا کہ اب چلا جاؤں گا کل چلا جاؤں گا اور میں نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولا تو اس نے سچ ہے، اور لیکن فرمایا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ یہاں سے، اللہ تعالیٰ کا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی تمہارے بارے میں فرمائے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں چلا آیا، جب باہر نکلا تو میرے پیچھے میرے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ قسم کھا کے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم نے کبھی کوئی غلطی آج تک کی ہو، ہر غزوے میں شریک بھی ہوئے ہو، تو اگر آج کچھ جھوٹ بول لیتے یا کچھ ایسی بات کہہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دے. یعنی وہ اتنا کہتے رہے کہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں جا کر کہہ دوں کہ اصل میں واقعی میں معذور تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں نے جھوٹ بولنے سے میں رکا رہا. میں نے ان سے کہا کہ بتاؤ کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور شخص ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ آپ نے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دو اور ہیں، مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ، یہ دونوں اصحاب بدر میں سے تھے، یعنی وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے شریک ہوئے تھے. اور حضرت کعب بن مالک جنگ بدر میں بھی شریک نہیں تھے اتفاق سے، اس کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے، لیکن اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم بھی نہیں دیا تھا، کوئی خاص اعلان بھی نہیں تھا، اس لیے وہ رہ گئے تھے. لیکن یہ دونوں صحابی بدری تھے، تو اس لیے فرمایا کہ بھائی یہ دو صحابی جب موجود ہیں تو بس میرے لیے ان کی تقلید کافی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر بول چال سے بھی منع کر دیا صحابہ اکرام کو کہ ان سے سلام کلام بھی منع ہے، گویا کہ مقاطعہ سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں وہ ان کا ہوا، اور بات چیت بھی منع ہو گئی. ابھی فرماتے ہیں کہ ہم باوجود اس کے کہ مدینہ منورہ میں لوگ ہمیں جانتے تھے، ہم لوگوں کو جانتے تھے، لیکن لوگ ایسے ہو گئے کہ جیسے اجنبی، ہم انہیں سلام بھی کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، باوجود زمین اپنی کشادگیوں کے ہم پر تنگ ہو گئی اور ہمیں وزاقت علیکم الارض، قرآن کہتا ہے وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے اپنے آپ میں کہ ہم کیا کریں. فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزر گئے، میں اپنے دوست جو حضرت قتادہ ان کے دوست تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے باغ میں کود کر میں چلا گیا، میں نے جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ان سے کہا کیا ہم اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے، تب بھی وہ خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر چوتھی مرتبہ بھی کہا کہ ہمیں اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ان کے دوست تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ سلام کا جواب بھی نہیں دینا، سلام بھی نہیں کرنا. صحابہ اکرام نے بالکل خاموشی اختیار کر لی. فرماتے ہیں کہ اور بھی زیادہ دل تنگ ہو گیا، کہنے لگے کہ میرے جو باقی دو ساتھی تھے وہ تو بےچارے بددل ہو کر اور گھروں میں بیٹھ رہے، یعنی باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر گھومتا تھا، پھرتا تھا، بازار میں بھی جاتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا، نماز میں بھی شریک ہوتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ میں چوری چوری دیکھتا تھا نماز میں کنکھیوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، اور سلام بھی میں کرتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ آپ جواب دیتے ہیں یا نہیں، یا آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو چہرہ پھیر لیتے ہیں، لیکن جب میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں. تو اس طرح تو گویا کہ اس فکر میں بھی رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیسا ہے. یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، اور ان 40 دنوں میں ان کے لیے جینا جو ہے وہ محال ہو گیا، زمین مدینے کی تنگ ہو گئی اور بڑے پریشان ہوئے. 40 دن کے بعد ایک اور حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ طلاق دینا ہے یا صرف الگ ہونے کو کہا ہے؟ کہا کہ طلاق نہیں دینا، لیکن ان سے الگ رہو، دور رہو. اور پتہ چلا کہ باقی جو دو صحابی تھے ان کو بھی یہی حکم بھیجا گیا. تو ان میں ایک صحابی تو بوڑھے تھے، ہلال بن امیہ، انہوں نے ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے، کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، بوڑھے ضعیف آدمی ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں. آپ نے اجازت دے دی، لیکن فرمایا کہ ان سے دور رہنا. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے بالکل اس طرف رغبت بھی نہیں رکھتے. بہرحال انہوں نے حضرت کعب بن مالک نے اپنی بیوی اپنے میکے ان کے میکے کو بھیج دی، یعنی اپنے پیر چلی گئی ماں باپ کے گھر. بعد نے کہا کہ تم بھی اجازت لے لو، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے، دوسری بات ہے میں جوان آدمی ہوں تو احتیاط کے خلاف ہے کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ رکھوں، لہذا ان کو ان کے والدین کے گھر بھیج دیا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں پھر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرا نام لے کر پوچھتا ہوا میری طرف آ رہا ہے، تو کسی نے میری طرف اشارہ کر دیا تو میرے پاس آ گیا. تو ایک بادشاہ کا قاصد تھا اور ان کا خط تھا ان کے نام کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے مالک نے تمہیں اپنے سے دور کر دیا ہے اور تم پر زمین تنگ ہو گئی ہے، تو تم اگر چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے، ہم تمہاری قدر کریں گے. تو ان کو رونا آ گیا کہ اب کافر بھی مجھ میں تما کرنے لگے. فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خط آگے ایک تنور چل رہا تھا تو اس میں ڈال دیا، جلا دیا اس کو. اور یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے. 50 دن جب ہو گئے تو رات کے وقت غالباً اللہ رب العزت نے ان حضرات کی توبہ قبول کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو حضرت کعب بن مالک کو اطلاع کر دی جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی رہنے دو، اگر ابھی اطلاع ہو گئی تو سب لوگ ملنے کے لیے آنے شروع ہو جائیں گے اور ساری رات بھی اسی میں گزر جائے گی، اس لیے ابھی رہنے دو. چنانچہ صبح کے وقت جب اذان نماز کے بعد صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تو دو صحابی دوڑے اطلاع دینے کے لیے، ایک سیدنا ابوبکر صدیق اور دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اطلاع دینے کے لیے دوڑے کہ کعب تمہاری توبہ قبول کر لی گئی. جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ عمر فاروق بھی دوڑے ہیں تو انہوں نے وہیں سے جبل صلا پر کھڑے ہو کر آواز لگائی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ کعب تمہیں اب خوشخبری ہو، بشارت ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. فرماتے ہیں کہ میں اسی حال میں گھر سے نکلا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں نے سمجھ لیا کہ اب کشادگی آ گئی، اور پھر میں مسجد نبوی کی طرف چل پڑا. میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جوک در جوک ملنے کے لیے آ رہے ہیں. جب میں مسجد میں داخل ہوا تو طلحہ بن عبید اللہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے خوشخبری دی اور مبارکباد دی، تو قبولیت توبہ کی. اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا اور فرمایا کہ کعب تمہیں بشارت ہو، تمہارے لیے آج کے دن تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک آج سے زیادہ کوئی خوش قسمت دن نہیں تمہاری زندگی کا. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ فرما رہے ہیں یا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم نے چونکہ سچ بولا اللہ تعالی نے تمہارے سچ کو ظاہر کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سچ نے مجھے نجات دی ہے اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، پہلے بھی سچی بولا کرتے تھے لیکن مزید اور احتیاط کروں گا، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ زمانہ گزر گیا کہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، اور امید ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھیں گے. تو اس طرح سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب حکم دیا صحابہ کرام کو کہ سلام کلام سب کچھ ختم، تو باوجود محبت کے، باوجود تعلقات کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سلام کلام کو بالکل قطع کر دیا، بات چیت ختم کر دی. یہاں تک کہ حضرت قتادہ جو ان کے دوست تھے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب توبہ قبول ہو گئی اور وہ پابندی ختم ہو گئی تو یہی صحابہ جو بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، قریب بھی نہیں آتے تھے، جوک در جوک مبارکباد دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ ان کے دل میں محبت تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ساری محبتوں کو قربان کر دیا تھا. یہ اصل وہ چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر ساری محبت ہیچ، سب سے بڑی محبت، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہونی چاہیے. آج ہماری معاملہ یہ کہ ہم سب محبتوں کو جو ہے وہ محبتوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی محبت کو آخری درجہ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہ بادشاہ نے باقاعدہ پیغام دیا لیکن بجائے اس کے کہ لالچ میں آ جاتے، اس زمانے میں اگر کوئی آدمی ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے بھائی مجھے تو دوسرے بادشاہ بلا رہے ہیں، اور اپنی تعریف میں قصیدے کہتا اپنے. لیکن صحابہ اکرام کا اخلاص دیکھیے کہ انہوں نے اس کو اپنے لیے برا سمجھا کہ اب کافر مجھ میں تما کرنے لگے ہیں اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میں ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤں. انہوں نے اس خط کو جلا ڈالا اور ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرمایا. یہ ہے اصل چیز کہ اللہ اور رسول کی طرف کامل درجے التفات ہو اور کسی اور طرف انسان توجہ نہ کرے. اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب خوشی کا موقع ہو تو اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے. کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع ہے، عقیقے کا موقع ہے، یا کوئی اور جو ہے وہ عید بقرعید کا زمانہ ہے، مبارکباد دینا یہ بھی مسنون ہے. صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ خوشی کے موقع پر دوسرے بھائی کو مبارکباد دیتے تھے. اور اسی طریقے سے دیگر بہت ساری چیزیں اس میں عبرت کے لیے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو سچ بولا اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا. اور قرآن مجید میں اسی جگہ پر فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. تو اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم دیا اور سچوں کی صحبت، اس سے پتہ چلا کہ تقوی کی دولت آئے گی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں جانے سے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. کیوں سچوں کے پاس جائیں گے تو ان کے جو دل میں سچ ہے، جو زبان پر سچ ہے، اس کے اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں گے. تو یہ طریقہ ہی بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک صحبت اور صلحہ کی صحبت اختیار کرو، اس کی وجہ سے انشاءاللہ تم میں سچ بولنے کی ہمت اور قوت پیدا ہو جائے گی. اسی طریقے سے بالکل آخری رکوع میں سورہ ہود کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس میں کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی، اور جب وہ کشتی تیار ہو گئی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کافر کے میاں خشکی کے اندر کیا کشتی چلے گی، کیونکہ وہاں پانی نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی. اب کوئی آدمی یہاں پر کشتی بنانا شروع کر دے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ بھائی کشتی تو سمندر کے پاس بنتی ہے تاکہ پانی میں جائے، یہاں تو پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے اس معاملے کو. بہرحال جب بن کر تیار ہو گئی، اور چونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے تھے، اور جب اتمام حجت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور زمین نے بھی پانی نگلنا شروع کر اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اور زمین میں پانی ہی پانی ہو گیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہل ایمان تھے ان کو اس کشتی میں سوار کرایا، کچھ جانوروں کے جوڑے ساتھ لیے، اور وہ کشتی جو ہے وہ پانی میں تیرنے لگی. تو ان کا جو اپنا بیٹا تھا وہ بھی کشتی سے باہر تھا، اس کو بھی کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں. قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، مجھے کشتی پانی جو ہے وہ کشتی اس سے طوفان سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرمائے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہم الموج، ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا، آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اولاد میرا بیٹا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے اہل کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری دوستی، ہمارا تعلق دین اور اسلام کی بنیاد پر ہے. اگر ہماری اولاد دین پر نہیں چل رہی تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اہل کہلانے کے مستحق نہیں. یعنی باپ کسی اور رخ پر چل رہا ہو، بیٹا کسی اور رخ پر جا رہا ہو، اور خاص طور پر باپ دین پر چل رہا ہو، بیٹا بالکل بے دین ہو، تو یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، فلا تسلی ما لیس لک بھی علم، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح ایسا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور میں تمہیں یعنی نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ اہل ایمان کا تعلق سب سے قوی ہے. نسبی تعلق سے زیادہ رشتہ جو ہمارا مضبوط ہے وہ ایمان والا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو تعلق ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے. افسوس ہم نے آج اس تعلق کو کمزور کر دیا. آج ہم پٹھان ہیں، آج ہم مہاجر ہیں، آج ہم پنجابی ہیں، آج افغانی ہیں، آج عربی ہیں، آج ایرانی ہیں، آج ترانی ہیں، نہیں ہے تو مسلمان نہیں. اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بنے. انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک دوسرے کی تکلیف پر ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں، کسی کے گھر میں تکلیف ہو تو ہمیں دکھ ہو، اس کا رنج ہو. اصل تو یہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، لیکن ہم نے دین اسلام کو بہت پیچھے ڈال دیا، پسے پچھ ڈال دیا. قرآن مجید کی ہم صحیح معنی میں تلاوت نہیں کرتے، اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم صحیح طریقے پر پڑھیں. پورا قرآن مجید 30 پارے اللہ رب العزت نے ایسے ہی نازل نہیں کیے ہیں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. اب آپ یہ باتیں جو سنتے ہیں، یقیناً ویسے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں یہ واقعات بھی ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن جب ہم پڑھیں گے، ترجمہ اس کا پڑھیں گے، کسی سے سیکھیں گے، مفہوم سیکھیں گے، تو یقیناً اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. اور یہ قرآن و حدیث ہی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. گمراہ انسان ہوتا تب ہے جب قرآن و حدیث سے دور ہو جائے، اس کے بعد پھر آدمی عصبیت کی طرف چلا جاتا ہے، فرقہ واریت کی طرف چلا جاتا ہے. کسی بھی قسم کی فرقہ واریت، چاہے وہ لسانی ہو، عصبیت جو ہے وہ وطن کی ہو، مذہب کی ہو، کسی بنیاد پر ہو، یہ مناسب نہیں. البتہ جو ہمارا دین ہے اس دین پر چلتے رہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین متین پر صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ، ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما، بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں کلمے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو اسٹیشن پلیٹ فارم آپ نے ہمیں عطا فرمایا لا الہ الا اللہ کا، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس پلیٹ فارم پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، عصبیت کو، لسانیت کو، وطنیت کو، جو ہمارے اندر چیزیں آ گئی ہیں، جو بت آج پیدا ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.